बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج جمعہ ہے، مرداد کی 29، محرم کی 11 اور اگست کی 20 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ایام اعضاء کی مناسبت سے ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب حسین مسگری نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان، جو نشر مقرر کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید، جو محرم الحرام کی مناسبت سے خصوصی طور پر ہم نے ترتیب دیا ہے، اور اس پروگرام کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجئے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، اور یہی نشریات اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں، جبکہ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، اور رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ کل عاشور کا سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی ایران، عراق اور دیگر ملکوں میں شام غریباں کی مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے پاکستان کے صوبے پنجاب میں عزاداران حسینی پر ہونے والے بہیمانہ حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے متاثرہ افراد اور خاندانوں کے ساتھ اپنی قلبی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اور طالبان نے افغانستان میں امارات اسلامی کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ کل عاشور کا سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی ایران اور عراق سمیت دیگر ملکوں میں بھی شام غریباں کی مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق روزہ مبارک اور بین الحرمین میں شام غریباں کی مجالس میں لاکھوں ملکی اور غیر ملکی سوگواروں نے شرکت کی۔ بین الحرمین اور روزہ مبارک کے اطراف میں لوگوں نے شمعیں روشن کر کے یتیمانوں، اسیران کربلا کی مظلومیت پر اشک بہائے۔ نجف اشرف کاظمین اور سامرہ میں بھی آئمہ اطہار علیہ السلام کے روزہ مبارک میں شام غریباں حسینی کی مجالس منعقد ہوئیں۔ یہاں ایران اسلامی میں بھی دارالحکومت تہران سمیت سبھی شہروں اور قریوں میں نماز مغربین ادا کرنے کے بعد لوگوں نے شام غریباں کی مجالس میں شرکت کی، اور یتیمان نے لشکر حسینی اور اسیران کربلا کی یاد میں شمعیں روشن کی۔ مشہد مقدس میں روزہ امام ہشتم علیہ الصلاۃ والسلام اور قوم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے روزہ مبارک کے صحنوں میں کرونا پروٹوکول کے ساتھ شام غریباں کے اجتماعات میں لوگوں نے شرکت کی۔ پاکستان کے تقریباً سبھی شہروں اور قریوں میں بھی لوگوں نے شام غریباں کی مجالس میں شرکت کی۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے عاشورہ حسینی کی مناسبت سے اپنے ایک خطاب میں زور دے کر کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے خلاف مقابلہ آرائی ہماری اولین ترجیح ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے جمعرات کو عاشورہ حسینی کی مناسبت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عاشورہ حسینی دنیا کے تمام شریفوں اور غیرت مندوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور وہ یہ کہ فلسطین کی مظلوم قوم اور اس ملک کے عوام کا ساتھ دیں اور ان کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ سید حسن نصر اللہ نے غرب اردن محصور غزہ پٹی اور پناہ گزین کیمپوں میں زندگی بسر کرنے والے مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہونے اور دریا سے سمندر تک ان کی زمینیں انہیں واپس دلانے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے دن کا انتظار ہے جب غاصب صہیونی فلسطین سے باہر نکل چکے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ استقامت کو جاری رکھا جائے، اور اسے جاری رکھنا صرف فلسطینیوں کا نہیں بلکہ تمام استقامتی گروہوں کا نصب العین بن جائے۔ حزب اللہ کے سربراہ نے فلسطین کے مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے عراقی گروہوں کی آمادگی کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ صہیونیوں کو عراقی استقامتی تنظیموں اور آئندہ ہونے والی ایک بڑی جنگ میں عراق کے کردار سے خوف و ہراس ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں فلسطینی استقامت کے ساتھ استقامتی گروہوں کے تعاون سے فلسطین کی آزادی کی امید بڑھ جائے گی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں آزاداران حسینی پر ہونے والے بہیمانہ حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے متاثرہ افراد اور خاندانوں کے ساتھ اپنی قلبی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ خطیب زادہ نے کہا کہ اس قسم کے غیر انسانی اور دہشت گردانہ اقدامات کا بہر شکل ممکن سد باب ضروری ہے، اور اس کے لیے انہوں نے تمام علاقائی ممالک سے اپیل کی کہ وہ مستقل بنیادوں پر اس قسم کے اقدامات کی منصوبہ بندی، مالی امداد اور حمایت کرنے والوں کے خلاف آپسی تعاون کا آغاز کریں۔ خیال رہے کہ پاکستان کے صوبے پنجاب کے بہاول نگر علاقے میں دہشت گردوں نے دستی بموں سے عزاداران سید و شہداء امام حسین علیہ السلام کو نشانہ بنایا، جس میں کم از کم 3 عزادار شہید اور 50 زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق دہشت گردوں نے مسجد جامعۃ الزہرا سے برآمد ہونے والے جلوس میں شریک عزاداروں پر کئی طاقتور دستی بم پھینکے۔ چند روز قبل بھی دہشت گردوں نے مسجد جامعۃ الزہرا پر حملے کی کوشش کی تھی۔ اس دہشت گردانہ اقدام کی پاکستان کی سبھی سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے مذمت کی ہے۔ اس سال افغانستان میں عاشورہ حسینی گزشتہ برسوں سے مختلف انداز میں منایا گیا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق افغان دارالحکومت کابل سمیت مختلف شہروں کی مساجد اور حسینیوں میں عاشورہ حسینی کے اجتماعات ایسے عالم میں منعقد ہوئے کہ عزاداروں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری طالبان نے لے رکھی تھی۔ رپورٹ کے مطابق مغربی کابل کی سڑکیں جمعرات کو مکمل طور پر سیاہ پوش رہیں، اور عزاداران امام مظلوم نے بغیر کسی خوف کے سیاہ لباسوں میں ملبوس پیشانی پر یا حسین اور یا عباس کی پٹیاں باندھے ہوئے عزاداری کی۔ بعض علاقوں میں ماتمی دستے بھی برآمد ہوئے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق شہر مزار شریف میں مساجد سے عزاداری کے جلوس برآمد ہو کے زیارتگاہ روضہ سخی پر جا کر ختم ہوئے۔ ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ عزاداری کے اجتماعات اور ماتمی دستوں کو سیکیورٹی طالبان نے فراہم کی۔ طالبان نے افغانستان میں امارت اسلامی کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ کابل سے موصولہ رپورٹ کے مطابق افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جمعرات کو ملک میں امارت اسلامی کے قیام کا اعلان کیا۔ انہوں نے اسی کے ساتھ کہا ہے کہ افغانستان کی امارت اسلامی دنیا کے سبھی ملکوں کے ساتھ اچھے سفارتی اور تجارتی تعلقات چاہتی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بھی برطانوی سامراج سے افغانستان کی آزادی کی 102 سالگرہ کی مناسبت سے امارت اسلامی کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے اسی کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ طالبان قائد کے حکم سے ملک کے سبھی سیاسی قیدیوں کی رہائی کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جمعے کو افغانستان کی جیلوں سے سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف خبر ہے کہ برطانوی سامراج سے آزادی کی 102 سالگرہ پر کابل میں کچھ لوگوں نے افغانستان کے قومی پرچم کے ساتھ مظاہرہ کیا۔ طالبان نے ایک نیوز کاسٹر کو اس کے کام سے روک دیا ہے، جبکہ دوسری جانب کابل میں افغان خواتین نے اکٹھا ہو کر اپنے حقوق کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ طلوع نیوز کے مطابق افغانستان کے قومی ٹی وی چینل کی خاتون نیوز کاسٹر شبنم خان دروان کو طالبان نے اپنا کام جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ متاثرہ خاتون کے مطابق جس وقت انہوں نے گزشتہ روز معمول کے مطابق ڈیوٹی پر جانے کا ارادہ کیا تو طالبان نے ان سے کہا کہ اب تم اپنے کام کو جاری نہیں رکھ سکتی، نظام بدل چکا ہے اور اب تمہارے کام کے سلسلے میں اثرینو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے عالم میں طالبان کا یہ غیر معقول اقدام سامنے آیا ہے کہ اس سے قبل طالبان کی ایک رہنما اور افغانستان کی وزارت اطلاعات و نشریات کے نگران ذبیح اللہ مجاہد نے یہ اعلان کیا تھا کہ خواتین طالبان کے دور حکومت میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکتی ہیں۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ افغان خواتین نے کابل میں اجتماع کر کے مفرور صدر اشرف غنی کے خلاف مقدمہ چلانے اور تمام شعبوں میں خواتین کے حقوق کا خیال رکھے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے نیو یارک میں اپنے برطانوی ہم منصب کے ساتھ افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر افغانستان کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک گئے ہیں۔ انہوں نے جمعرات کو اجلاس سے قبل اپنے برطانوی ہم منصب کے ساتھ ملاقات میں افغانستان کے حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دیں گے ممتاز تجزیہ نگار گلشن عباس نقوی، اور بیلجیم سے اسکائپ کے ذریعے آج کے پروگرام میں شریک ہوں گے پاکستان کے سابق سیاستداں ممتاز تجزیہ نگار اور بین الاقوامی مصالحت کار محمد فیصل خان۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے گلشن عباس نقوی سے جو یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ نقوی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
جی شکریہ۔
افغانستان میں حالات کس نہج پر جا رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان میں چونکہ طالبان کا تقریباً مکمل کنٹرول ہو چکا ہے، البتہ بعض علاقے فی الحال ایسے ہیں کہ جہاں پر طالبان کا ابھی کنٹرول نہیں ہوا ہے، جن میں پنچیر کا علاقہ جی، اور خاص طور پر وہاں پر یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے نے وہاں پر عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ طالبان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ طالبان کے خلاف ایک تحریک کو منظم کیا جائے، اور اپنے والد کی طرح وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ایک تحریک جو ہے وہ اٹھے اور طالبان کے خلاف جو ہے خاص طور پر قیام کیا جائے۔ افغانستان کی جو صورتحال ہے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی یقین کے ساتھ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، البتہ خود طالبان کی طرف سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، خود ان کا کہنا ہے کہ اب وہ 20 سال پہلے والے طالبان نہیں ہیں، تو بہت ساری تبدیلیاں ان میں آ چکی ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بدل چکا ہے۔ پہلے جس طرح انہوں نے حکومت کی تھی اس کے اگر اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو ان کے جو اب تک کے جو بیانات ان کے سامنے آ رہے ہیں ان میں واضح تبدیلیوں کے اشارے مل رہے ہیں۔ اب ان تبدیلیوں کا جو سبب ہے وہ چاہے کچھ بھی ہو، بقول ان کے تو یہ ہے کہ وہ
تجربات انہوں نے کیے ہیں،
یہ اقدامات بھی کیے ہیں تجربات، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے 20 سال کے دوران جو ہے وہ تجربات بھی ہم نے حاصل کیے ہیں
جی۔
لیکن یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی سطح کے جو کمانڈر ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے رابطے رہتے ہیں مختلف ممالک کے جو حکمران ہیں ان کے ساتھ، جیسا کہ دوحہ میں ان کا جو ہے وہ دفتر ہے، تو اس طرح کے جو بڑی سطح کے جو ان کے کمانڈر ہیں، جو اعلیٰ عہدیدار جو ان کے ہیں، تو ان کے چونکہ رہتے ہیں، تعلقات ہیں، آتے جاتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، تو ان میں تو کافی حد تک تبدیلی جو ہے محسوس ہو رہی ہے اور باور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو چھوٹی سطح کے ہیں جن پر انہوں نے کئی برس لگائے ہیں، ان کے ذہنی طور پر جو جو ان کا مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے
جی جی,
تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے تبدیل کرنے میں ابھی بہت
ٹائم لگے گا. جو ہے جی وہ لگ بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے بیلجیم میں مقیم پاکستان کے سابق سیاست داں, ممتاز تجزیہ نگار اور بین الاقوامی مصالحت کار محمد فیصل خان صاحب سے. خان صاحب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب, افغانستان میں حالات بہت تیز رفتاری کے ساتھ تبدیل ہوئے. ایک مہینے اور تین مہینے میں کابل کے سقوط کر جانے کی بات کی جا رہی تھی کہ چشم زدن میں کابل پر طالبان کا قبضہ ہو گیا. حتیٰ خود طالبان نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ تیز رفتار تبدیلی خود ان کے لیے بھی غیر متوقع ہے. اس تیز رفتار تبدیلی کے عوامل کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اس کی ایک اور بھی بہت سی وجوہات ہیں, لیکن جو ایک سب سے بڑی اہم وجوہات ہے وہ یہ ہے کہ طالبان نے اپنے افغانستان سے دور ہٹنے کے بعد, اور یہ جو اتنا طویل عرصہ ملا ہے اس میں, جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ پس پردہ, یا جو ہم جسے کہتے ہیں کہ ایک بیک چینل پر اپنے رابطے انہوں نے رکھے تھے لوگوں کے ساتھ, مقامی کمانڈرز کے ساتھ ان کے رابطے تھے, اور اس کے علاوہ جو کہ غلطیاں پہلے انہوں نے کی تھیں, ان غلطیوں کے حوالے سے انہوں نے پیغام رسانی کی تھی, جو تکفیریت کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, بہت سے لوگوں کو بھی یہ بات تھی کہ وہ اس پہ بھی انہوں نے ان کو اعتماد میں لیا. اور جو سب سے بڑا عنصر اس میں سامنے آیا ہے, وہ جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے افغان جو عوام ہیں ان کو یہ بتایا ہے کہ 20 سال تک ہم جو لڑ رہے ہیں, یعنی لڑنے والا بھی افغانی ہے اور جس کو ہم مار رہے ہیں وہ بھی, مرنے والا بھی جو ہے وہ بھی افغانی ہے, اور یعنی ایک مسلمان ہی کو مار رہا ہے, لیکن فائدہ جو ہے اس کا ایک غیر مسلم کو ہو رہا ہے, تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ تو اس چیز نے ان کو بہت زیادہ مطلب لوگوں کو وہ متاثر کیا. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کا جو میں نے بتایا نا کہ پس پردہ جو ان کے روابط تھے, کیونکہ ہمیں پتہ لگا تھا پہلے کہ کچھ لوگ طالبان کے ساتھ جو ہے معاملہ طے کر رہے ہیں, اور یہ اب سے نہیں ہے, یہ تقریباً 3-4 سال سے ہی معاملہ چل رہا ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے طالبان نے جو ہے امریکہ وغیرہ کے ساتھ, جس طرح آپ کو بتایا کہ دوحا کے اندر جو معاملات شروع ہوئے تھے, تو وہاں بھی ان کو دیکھا, اور خود جو وہاں پہ جو انٹیلیجنس ایجنسیاں تھیں امریکہ کی یا دوسرے ممالک کی, مغرب کی, انہوں نے بھی یہ محسوس کیا تھا کہ وہاں پہ اب تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے اور طالبان تبدیل ہو چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر پاکستان سے اور دوسرے ملکوں سے سینئر طالبان طلباء کو رہا کرنے کا حکم دیا, اور وہاں سے ان سے ڈائلاگ شروع کیے. تو یہ ایک بہت بڑی بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے کہ افغان عوام جو ہے ان کو انہوں نے ویلکم کرنے پر جو مجبور ہوئے یا راضی ہوئے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کل جو آئے ہیں ان کے رہنما, اور ان کا جس طریقے سے وہاں پہ استقبال ہوا ہے, تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ عوام اس وقت جو ہے ان کے طالبان کی جو پرانا جو ان کا منشور تھا, جو ایک دہشت گردی یا تکفیریت یا انتہا پسندی کی سوچ تھی, اس سے وہ نالا تھے. جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ چیز نہیں ہوگی تو انہوں نے ان کو ویلکم کیا.
خان صاحب, یہ افغانستان میں جو حالات تبدیل ہوئے ہیں, اس سے مغربی ایشیا پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے, ابھی تو کچھ قبل از ہے کہنا, کیونکہ ابھی حالات جو ہیں بالکل بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں, وہاں کا بھی اور یہاں یورپ کے اندر بھی, دونوں طرف اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. جیسے کہ ابھی گلشن صاحب نے بھی بتایا کہ حالات جو ہیں ابھی, کیونکہ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 دن اور لگیں گے, کیونکہ جو ہمیں آج پتہ لگا ہے صبح کہ وہاں گورنمنٹ فارم کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں, اور چونکہ آج افغانستان کے اندر ایک دو جگہ سے وہاں پہ کچھ مزاحمت کی خبریں آئی ہیں, تاہم انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. اور دوسرا کہ جو احمد شاہ مسعود صاحب کے بھائی ابھی وہاں گئے ہیں, ان کے جو بیٹے ہیں وہ وہاں گئے, انہوں نے جا کے بات کی ہے وہاں پہ امراللہ صالح سے, کیونکہ امراللہ صالح جو ہیں وہ ان کا بھی ایک بڑا کردار ہے, انڈیا جو ہے ان کے پشت کے اوپر ہے. اور کچھ ہمیں یہ پتا لگا ہے آج صبح, اور یہ کنفرم خبر ہے کہ امراللہ صالح نے کوشش کی تھی امریکن انٹیلیجنس کے کچھ اہم افران سے یہ بات کرنے کی کہ وہ دوبارہ اگر ان کو سپورٹ کریں تو وہ یہاں پہ کچھ ان کو مفادات, یا جو بھی امریکہ جس صورتحال کا نکلا ہے وہ صورتحال بدلنے کی پوزیشن میں ہے, لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے فی الحال اس کا کوئی جواب نہیں دیا. تو جو ایک انسرٹنسی پوزیشن ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت یورپ میں یا اس طرف مشرق کے اندر ابھی سب لوگ جو ہیں, سارے جو تجزیہ نگار ہیں یا حکومتیں ہیں, وہ سب یہی دیکھ رہی ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو طالبان نے کل کہا ہے, جو کچھ کل ذبیح اللہ صاحب نے جو کہی اپنی تقریر کی ہے, ذبیح اللہ مجاہد نے, اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس تقریر کے حوالے سے کیا وہ زمین کے اوپر اگر کہیں وہ ریئلٹیز نظر آتی ہیں تو پھر وہ سمجھتا ہوں کہ معاملات آگے بڑھیں گے. لیکن ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, جو ہمیں وہاں اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ طالبان واقعی بہت تبدیل ہوئے ہیں, اور یہ تبدیلی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی تبدیلی ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے اگر یہ 2-4 دن میں اگر معاملہ پکچر اس کی صحیح ہو کے سامنے آئے گی.
جی, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہم گلشن عباس نقوی کے بھی شکر گزار ہیں, ہمارے دونوں تجزیہ نگاروں کے خیالات आपने मुलाहिजा फरमाया। बहरहाल अफगानिस्तान में हालात बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि तालिबान का कंट्रोल मजबूत हो रहा है, और तालिबान ने ख़ास तौर पर तालिबान की आला क़यादत ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है, लगता यही है कि ये स्ट्रेटेजी उन्हें कामयाबी से हमकनार करेगी। एक तरफ तो उन्होंने तमाम फ़िरकों के लिए, तमाम मजहबी अकलियतों के लिए आज़ादी का ऐलान किया है, ख़वातीन के लिए कहा है कि वो इस्लामी हिजाब की पाबंदी के साथ तमाम सरगर्मियां अंजाम दे सकती हैं। इसी के साथ अपने साथ जंग करने वालों को भी उन्होंने आम माफ़ी का उनके लिए भी ऐलान किया है। प्रोग्राम के बारे में हमें नाज़रीन की राय का भी इंतज़ार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम अपने अजीज़ नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।
और अब पेश खिदमत है प्रोग्राम सुबह उम्मीद।
सुबह उम्मीद।
अजीज सामीन, मोहम्मदो वाले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम। आपकी सेहत व सलामती और एक अच्छे दिन की दुआ के साथ प्रोग्राम सुबह उम्मीद लेकर हाजिर हैं। हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، معاشرے کے لوگ دنیا کے بندے اور غلام ہیں، اور دین ان کی زبانوں کا بازیچہ ہے، اور وہ دین کو اپنے معاش کا وسیلہ قرار دیتے ہیں، اور صرف رفاہ و آسائش کی زندگی میں یہ دین کے ساتھی اور ہمراہ ہیں، لیکن آزمائش کی گھڑی میں دیدار بہت کم ہو جاتے ہیں۔ سامعین، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے تمام عالم اسلام بالخصوص آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔
یا مصطفیٰ، مقتل میں حسین ابن علی، حسر کا باقی ہے اکبر زین عباس جری، رب آتی ہے مسلسل،
رب آتی ہے مسلسل،
یہی زینب کے صدا
جشن بلا میں
خاندانِ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسیری کے واقعے کے متعلق فقیہ و زاہد علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ 11 محرم الحرام کی صبح عمر سعد نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ حسین کے اہل حرم کو بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کرو۔ عمر سعد کے حکم کی تعمیل ہوئی، حضرت سید سجاد علیہ السلام کو ایک بے کجاوہ اونٹ پر سوار کیا گیا اور آپ کے پیروں کو اس کے پیٹ سے باندھ کر ایک بھاری تو گردن میں ڈال دیا گیا۔ ان حالات کے بارے میں خود امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لشکر ابن زیاد نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا گویا ہم اولاد رسول نہ ہوں بلکہ دیلم اور خزر سے لائے گئے غلام ہوں۔ سر ننگے ہے زینب سرے بازار کہاں ہو، بھائی میرے عباس علمدار کہاں ہو، گردن میں گرا توخ ہے اور پاؤں میں زنجیر، پابند رہی سامنے بیمار کے ہمشیر، تے کیسے کرے راستہ بیمار کہاں ہو۔ سر ننگے ہے زینب سرے بازار کہاں ہو، سر نیزے پہ ہے جسم ہے مختل کی زمیں پر، اصغر کا لہو اب بھی چمکتا ہے زمیں پر، دیکھو ذرا بھائی کے مددگار کہاں ہو۔ سر ننگے ہے زینب سرے بازار کہاں ہو، بے آس سکینہ ہے تڑپتی ہے یہ کہہ کر، کب سوؤں گی میں بابا کے سینے سے لپٹ کر، تم آ کے سکینہ کو کرو پیار کہاں ہو۔ سر ننگے ہے زینب سرے بازار کہاں ہو، شانے جو کٹے نہر پہ عباس تمہارے، جس طرح سے تم سو گئے دریا کے کنارے، بھولیں گے نتا حشر عزادار کہاں ہو۔ سر ننگے ہے زینب سرے بازار کہاں ہو۔ سامعین، محقق یگانہ ابن قلوہ قمی علیہ الرحمہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی زبانی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ گیارہویں محرم کا سورج نمودار ہوتے ہی ہمارے سامنے مصائب کا ایک نیا باب کھل گیا۔ میں نے اپنے بابا کو خاک و خون میں غلطا پایا، اور اپنے چچا بھائیوں کو شہید اور مقتول پایا، اور اپنی ماں پھوپھیوں اور بہنوں کو دشمنوں کے سامنے ترک و روم سے لائے ہوئے اسیروں کی مانند کھڑا دیکھا۔ یہ تمام مصیبتیں میرے لیے ناقابل تحمل تھیں، اور قریب تھا کہ میرے دل کی دھڑکنیں میرا ساتھ چھوڑ دیتیں اور میری روح میرے جسم سے نکل جاتی۔ جب میری پھوپھی نے میری یہ حالت دیکھی تو میرے قریب آئیں اور فرمایا، اے میرے اسلاف کی یادگار، میں یہ تمہاری کیا حالت دیکھ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ تم بھی اس عالم غربت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے۔ میں نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ میں کیسے گریا اور افسوس نہ کروں جبکہ میں اپنے سید و سردار، بھائیوں، چچا اور اہل و عیال کو دیکھ رہا ہوں کہ سب کے سب خون میں غلطا کربلا کی تپتی ریت پر پڑے ہیں، اور کوئی ان بے کفن لاشوں پر رحم بھی نہیں کرتا اور نہ ہی ان کے قریب جاتا ہے۔ یہ سن کر میری پھوپھی نے مجھے تسلی دی اور فرمایا کہ میرے لال، اس کی پرواہ نہ کرو، ایک ایسا دن آئے گا جب لوگ آ کر تیرے بابا کی قبر کی زیارت کریں گے۔ اس کے بعد اہل بیت رسول کو شہداء کی لاشوں کے درمیان سے گزار کر کوفے کی طرف لے جایا گیا۔ ان پریشان کن حالات کے باوجود اس قافلے کو مجمع کثیر کے درمیان گلیوں، کوچوں اور بازاروں سے گزارا گیا۔ شہداء کے سروں کو نوکے نیزہ پر رکھا گیا، عورتوں کو بے مخنو چادر پھرایا گیا۔ کوفے کے بغیرت مرد و خواتین اس لوٹے ہوئے قافلے کے تماشائی بن کر آئے۔ سید ابن طاووس علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ قافلہ شہر کوفہ کے ایک محلے میں پہنچا تو ایک خاتون جو اپنے گھر کی چھت پر سے ان مناظر کو دیکھ رہی تھی، سوال کیا، اے بی بیو، تم کس قبیلے سے ہو؟ اہل بیت رسول نے جواب دیا، ہم آل رسول ہیں جنہیں ظالم اسیر بنا کر لائے ہیں۔ یہ سن کر وہ خاتون چھت سے نیچے آئی اور کچھ چادریں اور مقنے آپ کو دیے تاکہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کے نورانی سروں کو چھپا سکیں۔
ہم شیر کا پردہ، میری دلگیر کا پردہ،
ہم شیر کا پردہ، میری دلگیر کا پردہ، ہم شیر کا پردہ، میری دلگیر کا پردہ۔
تب قتل ہوا اسباب بھی لٹ جائے ہمارا،
اسباب بھی لٹ جائے ہمارا،
اصغر کے لگے تیر مجھے یہ بھی گوارا،
اصغر کے لگے تیر مجھے
بے دلگیر کا پردہ،
ہمشیر کا پردہ میرے دلگیر کا پردہ، ہمشیر کا پردہ میرے دلگیر کا پردہ،
ارے اس پردے کی خاطر میرا باز بھی مر جا،
پردے کی خاطر میرا باز بھی مر جا،
اکبر کے سینہ سینے پہ لگتی ہے تو لگ جا، بے دلگیر کا پردہ،
ہمشیر کا پردہ میرے دلگیر کا پردہ، ہمشیر کا پردہ میرے دلگیر کا پردہ،
اے ٹکڑے ہو میرے ساتھ میں نوشاہ کا لاشا، جل جائے میرے اصغر معصوم کا جھولا، بے دلگیر کا پردہ،
ہمشیر کا پردہ میرے دلگیر کا پردہ، ہمشیر کا پردہ میرے دلگیر کا پردہ،
ارے معصوم سکینہ مجھے روتی ہے تو روئے،
معصوم سکینہ مجھے روتی ہے تو روئے،
وہ میرے بنا سو نہیں سکتی ہے نہ سوئے،
وہ میرے بنا سو نہیں سکتی ہے نہ سوئے،
رہ جائے میری زینب دلگیر کا پردہ،
کا پردہ میرے دلگیر کا پردہ۔
تاریخ اسلام کے عظیم مفکر و مورخ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ایک مسلم مزدور کا بیان نقل کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں دار الامارہ کی دیوار پر رنگ کر رہا تھا کہ اچانک شہر کے سم سے گریہ و زاری کی صدائیں میرے کانوں سے ٹکرانے لگیں۔ میں نے ایک مزدور سے کہ جو اس وقت میرے پاس موجود تھا سوال کیا کہ کیا بات ہے، آج کوفہ کے لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، جس شخص نے یزید ابن معاویہ کے خلاف بغاوت کی تھی آج اس باغی کا سر کوفہ لایا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا وہ باغی کون تھا؟ اس نے جواب دیا، حسین ابن علی۔ میں دار الامارہ سے باہر آیا اور اس طرح اپنا سر پیٹنا شروع کیا کہ مجھے خوف ہوا کہیں میں نابینا نہ ہو جاؤں۔ میں شہر کوفہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ لوگ قیدیوں کی آمد کے منتظر ہیں۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ 40 شکستہ حال اور ٹوٹی ہوئی محملیں 40 اونٹوں پر رکھی ہوئی ہیں، جن میں اولاد فاطمہ کو لایا گیا تھا۔ اسی اثنا میں میری نظریں علی ابن الحسین پر پڑیں، وہ ایک نحیف و کمزور بے کجاوا اونٹ پر سوار تھے اور گردن سے خون بہ رہا تھا۔ کوفے کے لوگ صدقے کی کھجوریں اور روٹیاں ان کی طرف پھینک رہے تھے، لیکن جناب کلثوم سلام اللہ علیہا نے یہ کہہ کر ان کو روکا، اے اہل کوفہ، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ لوگ اس دل خراش منظر کو دیکھ کر رونے لگے۔ زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے بازار کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کے لبہائے مبارک سے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت سنی تو میں نے کہا، فرزند رسول، آپ کی داستان اصحاب کہف سے کہیں زیادہ عجیب ہے۔ وہ مزدور کہتا ہے کہ جب حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے اہل کوفہ کی عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازوں کو سنا تو آپ نے محمل سے سر باہر نکالا اور کہا، اے کوفے والو، خاموش ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اے کوفے والو، تمہارے مردوں نے ہمارے مردوں کو قتل کر دیا اور تمہاری عورتیں ہماری اس حالت کو دیکھ کر آنسو بہا رہی ہیں۔ یاد رکھو، اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں، قیامت کے دن خداوند عالم ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پھر اچانک کچھ نیزوں پر سوار سروں کو لایا گیا، ان میں سب سے آگے حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کا سر تھا۔ یہ ایسا نورانی سر تھا جو سرکار ختمی مرتبہ سے بہت زیادہ مشابہ تھا اور چہرہ اور محاسن خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نیزہ بردار کبھی اس کو جاہنی جانب لے جاتا اور کبھی بائی جانب۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے سر کی طرف متوجہ ہوئیں تو اپنے سر کو محمل سے ٹکرا دیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی پیشانی سے خون بہ کر زمین پر بہنے لگا اور پھر بڑے حزن و ملال کے ساتھ بھائی کے کٹے ہوئے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھا، اے مہتاب ہدایت، جیسے ہی تو کامل ہوا تجھے گہن لگ گیا اور تو غروب ہو گیا۔ اے میرے ماں جائے، میں نے یہ گمان بھی نہیں کیا تھا کہ ہمارا انجام یہ ہوگا، لیکن ہمارے مقدر میں یہی لکھا تھا۔ اے میرے بھیا، اپنی بیٹی سکینہ سے کچھ باتیں تو کر لو، ایسا لگتا ہے کہ اس کا دل تمہارے فراق میں کہیں برف کی طرح پانی ہو کر نہ بہ جائے۔ جی ہاں سامعین، کوفہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے خطبوں سے گونج رہا تھا، اور کوفہ کے عورت و مرد رو رو کر ظالم کو بد دعا دے رہے تھے۔ سامعین، ہندوستان کے مایہ ناز عالم دین پروفیسر مولانا سید محمد عباس شمسی صاحب محرم الحرام کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہتے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم انسانی میں کربلا ایک ایسا سنگ میل بن کے ثابت ہوئی ہے جس نے آفاقی طور پر انسانی نفسیات کو اپنی طرف اس طرح متوجہ کیا کہ حلق قلب سلیم کا حامل انسان آج بھی کربلا کو خراج پیش کرتا ہے، اور اس طرح سے اس کے دل و دماغ میں کربلا بس گئی کہ اس کا دل کربلا، اس کا دماغ کربلا، اس کا گھر کربلا، اس کا قریہ کربلا، اس کے ملک میں کربلا، اور ہر طرف کربلا ہی کربلا۔ ایسے لگتا ہے کلو یوم عاشورا کلو ارجن کربلا کا سلوگن اگر کہیں پہ صادق آتا ہے تو یہی قلب سلیم کے حامل بلا تفریق مذہب و ملت جو عزادار ہیں وہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہی وہ کربلا ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے صلاۃ عشق کی ادائیگی کے واسطے پانی سے نہیں اپنے خون سے غسل کیا اور اپنے مالک کی بارگاہ مقتل میں جا کے اپنا سر کٹا دیا۔ سوچئے جس کی اذان ہم شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر کے لہجے میں ہو، جس کی امامت امام حسین علیہ السلام جیسا امام معصوم امام وقت کرے، وہ اس نماز کے نمازی کیسے ہوں گے؟ یہی وہ کربلا ہے جس میں شام غریبہ سے ہولناک تاریکی بھی دیکھی گئی، 11 محرم کا وہ سیاہ دن بھی دیکھا گیا کہ جس نے کہا کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، کبھی پہچاننا ہو کون انسان ہے کون انسان نہیں ہے تو آ کے ہم سے پوچھنا۔ جب ایک باپ کی صدا گونجے اور بیٹا باپ کی صدا استغاثہ پر اپنے کو جھولے سے گرا کر لبیک یا حسین کہے، اور باپ کی آغوش ایک ایسا رحل بنے جس میں رباب کا شیر خار قرآن بن کر آ جائے اور سوال آپ کیا جائے، اس کے جواب میں اگر بچے کو پانی کا کوزہ دے دیا جائے تو کربلا کہتی جانے نہ یہ سب انسان ہیں، اور پانی نہ دے کر کے 3 پھل کا تیر 6 مہینے کے گلے پہ مار دیا جائے تو جانے نہ یہ سب انسان نہیں، انسانی پیکر میں دہشت گرد ہیں۔ اسی کے ساتھ جب چل کے ہم نے اور جائزہ لینا شروع کیا تو جب 11 محرم کی صبح آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس میں آل ابو طالب اولاد خدیجہ اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کر چکی، اس کے بعد گھر لٹ چکا، وہ گھر لٹا، وہاں سے وہ سامان لٹے گئے جن میں جنت کے تحائف موجود تھے، جن میں بہشت کے عطیات موجود تھے۔ یہی وہ گھر ہے جہاں اللہ کا درود و سلام سید الامین ملائکہ کے ساتھ لے کے آیا کرتے تھے۔ 11 محرم کو جب بے کجاوا اونٹوں پر شہزادیوں کو سیدانیوں کو سوار کیا گیا، سروں کا شمار شروع ہوا تو ایک سر کم نظر آیا۔ شمر ملون کہتا ہے کہ ہم نے ہرملا نے ایک بچے کو قتل کیا تھا، آخر اس کا سر کہاں گیا؟ ایسا نہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام نے کہیں چھپا دیا ہو۔ شمر ملون ایک تازیانہ لے کے چلتا ہے، ایک جگہ زمین نرم معلوم ہوتی ہے، اٹھاتا ہے پورا لاشا نیزے کے اوپر، ماں کے سامنے بچے کے سر کو قلم کر لیا جاتا ہے۔ عزیزو، یہی پہ کربلا بتاتی ہے کہ دیکھو آج بتانا چاہتے ہیں، یہ اگر انسان ہوتے تو کبھی ایسی درندگی سے کام نہیں لیتے۔ جو علی اصغر کا دشمن ہے سمجھ لو وہ بہت بڑا دہشت گرد ہے۔ علی اصغر کا دشمن انسان کا دشمن ہے، انسانیت کا دشمن ہے، انسان اور انسانیت کا دشمن علی اصغر کا دشمن ہے، دونوں میں اتنی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ کاش کہ دنیا علی اصغر کے دشمن کو پہچان لیتی، علی اصغر کے قاتل کو پہچان لیتی تو آج دنیا میں دہشت گردی نہ ہوتی اور انسان سکون و اطمینان سے رہتا۔
سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، اب اپنے میزبان گلشن نقوی کو اجازت دیجیے اور پہلے سماعت فرمائی پروگرام یادوں کے اچھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 29 مرداد، 11 محرم اور 20 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ محرم سن 61 ہجری قمری کو واقعہ کربلا کے بعد اسیرا نے کربلا کا قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ 10 محرم سن 61 ہجری قمری کو نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا ساتھیوں کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا کے اہل خانہ کو اذیت پہنچانا اور لوٹنا شروع کر دیا۔ یزیدیوں نے امام کے خیموں کو جلایا اور سارا سامان لوٹ لیا۔ بہرحال حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کا قافلہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی قیادت میں 11 محرم کی شام کو کوفے کی طرف چلا اور حسینی تحریک ایک دوسری شکل میں جاری رہی۔ اگرچہ دشمن نے بظاہر حضرت امام حسین علیہ السلام کو شکست دے دی تھی، لیکن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ذریعے بنی امیہ کی ظالم و جابر حکومت کے ظلم و جور سے پردہ اٹھائے جانے سے تاریخ میں امویوں کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام کا قیام جاویداں ہو گیا۔ گیارہ محرم سن 279 ہجری قمری کو مشہور مسلمان محدث اور حافظ قرآن ابو عیسیٰ ترمذی نے وفات پائی۔ انہوں نے دینی علوم اور حدیث کے حصول کے لیے مختلف اسلامی علاقوں کا سفر کیا، وہاں کے بزرگوں سے احادیث سنی اور ان کو جمع کیا۔ ان کی معروف ترین کتاب جامع ترمذی ہے، جو اہل سنت کے لیے ایک ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ بیس اگست سن 1914 عیسوی کو بیلجیم کے دارالحکومت برسلز پر جرمن افواج کا قبضہ ہوا۔ یہ کسی ملک کا پہلا دارالحکومت تھا جس پر جرمن فوجیوں نے قبضہ کیا تھا۔ اگرچہ بیلجیم نے اس جنگ میں غیر جانبداری کا اعلان کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جرمن افواج نے 4 اگست 1914 کو اس ملک پر حملہ کر دیا اور بالآخر 20 اگست سن 1914 کو اس کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ بیس اگست سن 1940 عیسوی کو روس کے مشہور سیاستداں لیون ٹراٹسکی کو قتل کر دیا گیا۔ وہ 7 نومبر سن 1879 کو یوکرین کے شہر یانوفکا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا اصل نام لیو ڈیویڈوویچ برونسٹین تھا۔ 1902 میں وہ لیون ٹراٹسکی کے نام سے جعلی کاغذات بنوا کر لندن فرار ہو گئے اور اس کے بعد تمام عمر اسی نام سے معروف رہے۔ سن 1917 میں جب روس میں انقلاب برپا ہوا تو ٹراٹسکی نیو یارک میں تھے۔ وہ انقلاب کی خبر سنتے ہی وطن واپس چلے گئے، جہاں لینن نے انہیں ملک کا وزیر خارجہ اور وزیر جنگ مقرر کیا۔ اسٹالن نے برسر اقتدار آنے کے بعد انہیں اہم عہدوں سے معزول کر دیا۔ 20 اگست سن 1940 کو میکسیکو سٹی میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ بیس اگست سن 1968 عیسوی کو وارسا پیکٹ سے وابستہ ممالک کی افواج سرخ سوویت فوج کی قیادت میں سابق چیکوسلوواکیا کے دارالحکومت پراگ میں داخل ہوئیں۔ اس طرح ایک بار پھر اس ملک پر آمرانہ کمیونسٹ نظام مسلط ہو گیا۔ چیکوسلوواکیا کے معتدل پالیسی کے حامی وزیراعظم الیگزینڈر ڈوبچیک نے کمیونسٹ حکومت سے عوام کی ناراضگی کم کرنے کے لیے پابندیاں اٹھا کر ان کو جزوی آزادی دی تھی۔ ان کے ان اقدامات سے سوویت یونین ناراض تھا، چنانچہ چیکوسلوواکیا میں وارسا پیکٹ کے رکن ممالک کی فوجی مشقوں کے اختتام پر سوویت فوج نے چیکوسلوواکیا چھوڑنے سے انکار کیا، جبکہ ڈوبچیک ان مشقوں کے شدید مخالف تھے۔ سوویت فوج نے پراگ پر قبضے کے بعد ڈوبچیک کو معزول کر دیا اور ملک کی حریت پسندی کی تحریک کو، جو بہار پراگ کے نام سے مشہور تھی، مکمل طور پر کچل دیا۔ واضح رہے کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد چیکوسلوواکیا بھی پرامن طور پر چیک اور سلوواکیا کے نام سے دو ملکوں میں تقسیم ہو گیا۔ بیس اگست سن 1998 عیسوی کو امریکہ نے افغانستان اور سوڈان پر دور مار میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ امریکہ کا یہ الزام تھا کہ اس حملے سے دو ہفتے پہلے کینیا اور تنزانیہ میں امریکی سفارتخانوں پر جن لوگوں نے حملہ کیا تھا ان کا تعلق افغانستان اور سوڈان سے ہے۔ اس کے علاوہ سوڈان میں ایک دوا ساز کمپنی پر بھی یہ الزام لگا کر حملہ کر دیا کہ اس میں کیمیاوی مواد تیار ہوتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ کے الزامات کبھی بھی ثابت نہیں ہوئے، لیکن بعض سیاسی ماہرین کے مطابق امریکہ نے یہ حملہ اس وقت کے صدر امریکہ بل کلنٹن کے جنسی اسکینڈل سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کیا تھا۔ انتیس مرداد سن 1357 ہجری شمسی کو جنوبی ایران کے شہر آبادان کے عوام نے شاہی حکومت کے کارندوں کے ذریعے شہر کے ریکس سینما ہال میں آگ لگائے جانے کی وحشیانہ کارروائی کے خلاف زبردست مظاہرہ کر کے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اور اس سانحے میں مر جانے والے افراد کا سوگ منایا۔ اس سانحے میں 277 مرد، عورتیں اور بچے مارے گئے تھے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ینسى من ذکره ولو ينقص من شكره، اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا واشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من انبيائك ورسلك وانشأت من اصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم.